نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عشرہ اخیرہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرہ مبارکہ کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو راتیں ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہر رات ہی شب قدر ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو قدر جانتے ہیں ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی ہر رات شب قدر کی رات ہے اگر آدمی قدر کرے تو اس لیے ہر رات کو آپ ایسے ہی گزاریے کہ گویا آج شب قدر کی رات ہے بہرحال اس عشرہ اخیرہ میں ہمارے ہاں معمول عام طور پر یہ ہوتا ہے چونکہ اعتکاف کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ نماز کے فرائض واجبات اور سنن وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں پہلے لیکن نماز سے بھی پہلے چونکہ وضو ہے تو اس کو بیان کیا جائے گا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اسی طریقے سے کیا چیزیں ضروری ہیں غسل میں کیا چیزیں ضروری ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں فرائض و واجبات کا پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی گزر جاتی ہے بعض اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز فرض ہے اور کیا چیز سنت ہے اور کون سی چیز ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوهكم تو سب سے پہلا فرض یہ بیان کیا کہ اپنے چہروں کو دھو لو پھر اس چہرے کی حد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک لمبائی میں اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کا حدود اربع ہے کہ یہ فرض ہے فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو وایدیکم الی المرافق اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت تو یہ دونوں ہاتھ جو ہیں کوہنیوں سمیت کوہنی خارج نہیں ہے بلکہ کوہنی اس میں داخل ہیں تو ارجلکم اور فمسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعب اور اپنے سر کا مسح کر لو یعنی تیسرا فرض یہ بیان کیا کہ سر کا مسح اور آخر میں یہ کہ وارجلکم الی الکعبین اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت تو گویا کہ چار فرض بیان کر دی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا چہرہ دھونا پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اور تیسری بات سر کا مسح کرنا اور چوتھی چیز دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرائض میں داخل ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اب سنت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا وضو نہیں ہے اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے اور اس کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس اعتبار سے آدمی جب وضو شروع کرے تو کم از کم بسم اللہ پڑھ لے یا بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے اس سلسلے میں خاص کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ہے لیکن کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا نام لینا اصل چیز ہے تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کو شروع کریں دونوں ہاتھوں کو دھوئیں پھر کلی کریں مسواک ہے تو مسواک کریں اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کو صاف کریں تو داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے اور بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ ناک کی صفائی اور اس کو جھاڑنا چاہیے یہ بھی سنت ہے اسی طریقے سے پھر سر کے مسے میں یہ ہے کہ چوتھائی جو سر ہے یہ مسا فرض ہے جس کو ناسیہ کہتے ہیں اور پورے سر کا مسا یہ سنت ہے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے کانوں کا مسا پیچھے گدی کا مسا یہ چیزیں اسی طرح ہاتھوں کے دونوں انگلیوں کا خلال کرنا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پھر اسی طرح دونوں پیروں کو دھونا اور اس کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں وضو کے اندر اور اسی طریقے سے بعض دعائیں بھی ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور اسی طریقے سے دعائیں آتی ہیں تو جو دعائیں مسنون ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا دعا اور وضو سے فارغ ہو کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بہرحال اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کے روشن ہونے سے پہچانوں گا اب اعضائے وضو کیا ہے چہرہ سب سے زیادہ چہرہ روشن ہوگا. پھر اسی طریقے سے کوہنیوں سمیت یہ ہاتھ دونوں روشن ہوں گے, دونوں پیر روشن ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اعضاء وضو ہیں اور قیامت کے دن یہ روشن ہوں گے. بعض حضرات اسی طریقے سے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے یہ ہاتھ پاؤں تو روشن ہوں گے, لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن, ان کو مجھ سے دور کر دو. تو اس لیے اس کا یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرے. سنتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے, اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نقش قدم پر چلے گا تو انشاءاللہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جو مقامات عالیہ سے نوازیں گے ان کی کیا ہی بات. اسی طریقے سے اگر آدمی نے وضو میں انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی تو اس انگوٹھی کو بھی ہلا لینا چاہیے تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص بعض کام کرتے ہیں, روٹیاں پکاتے ہیں, آٹا گوندھتے ہیں, تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناخون وغیرہ پر آٹا جو ہے لگ کر سوکھ نہ گیا ہو, کیونکہ ایسی صورت میں پھر نیچے پانی نہیں جاتا. اسی طرح خواتین کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ نیل پالش وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی. اول تو جب نیل پالش ہوگی تو وضو ہی نہیں ہوگا, اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ایام میں نیل پالش لگا لیں جب ان پر نماز فرض نہیں ہوتی. لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو یقیناً نیل پالش وغیرہ بھی صاف کرنی, کیونکہ وہ جب نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے تو نیچے پانی پہنچتا نہیں. تو ہر وہ چیز جو نیچے پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اہتمام کریں. اور جب آدمی صحیح طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں, اور ہر آدمی اس کا احساس کر سکتا ہے کہ روحانی طور پر اس کو کس قدر جو ہے وہ روحانی تمانیت محسوس ہوتی ہے. یعنی ایک بے وضو آدمی اور وضو والا آدمی دونوں فرق محسوس کرے گا. جب آپ وضو کر لیں گے اس وقت آپ اپنے اندر ایک طہارت کا نور جو ہے وہ محسوس کریں گے, اور روحانیت آپ کی جو ہے وہ بڑھتی بھی محسوس ہوگی. تو جتنا عمدہ وضو ہوگا انشاءاللہ اتنی عمدہ نماز بھی ہوگی. تو اسی طریقے سے وضو کے ساتھ ساتھ غسل کو بھی لے لیجئے. غسل کے اندر تین فرض ہیں, ایک تو کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے, اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے. یہاں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو کلی کرنا غرارے کے ساتھ اچھی طریقے سے تاکہ پانی غرارہ بھی آدمی کرے, لیکن اگر روزہ ہو تو پھر غرارہ نہ کرے, پھر صرف کلی کرے. اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا نرم حصے تک تاکہ پانی پہنچ جائے, اور پھر اسی طرح پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اس سلسلے میں خوب سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ بال بڑے بڑے رکھتے ہیں مرد حضرات, ان پر پورے بالوں کا دھونا فرض ہے, اس لیے کہ شریعت نے مردوں پر بال رکھنے فرض نہیں کیے کہ وہ بال رکھیں, اور خاص طور پر بڑے بڑے بال. اور اگر بال بڑے رکھے ہیں تو پھر ان کا حق بھی ہے کہ وہ اس کا حق بھی ادا کریں اور غسل کریں, تو بالوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں تاکہ جڑوں میں بھی پہنچے اور بال بھی گیلے ہو جائیں. کیونکہ خواتین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے بالوں کو رکھنا. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بالوں کی مینڈیاں بناتی ہوں اور ان کے کس کر باندھ لیتی ہوں, تو اگر مجھے غسل جنابت کرنا پڑے تو کیا میں ان مینڈیوں کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچا دوں, اتنا کافی. اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے لیے مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے, وہ صرف اپنی جڑوں میں اگر پانی پہنچا دے تو کافی ہے. اس لیے کہ انہیں بار بار مینڈیاں کھولنا پھر باندھنا یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے, اور شریعت نے ان کے ذمے رکھا ہے کہ وہ بال رکھیں. جس طرح مردوں کے لیے داڑھی ہے, عورتوں کے لیے سر کے بال. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ من زین الرجال سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من زین النساء بالزوائب, یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی, اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو بالوں سے اور مینڈیوں سے زینت بخشی. تو مرد کے لیے جو ہے وہ داڑھی یہ زینت ہے اس کی, اور عورت کے لیے اس کے سر کے بال یہ زینت ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تسبیح بھی جو ہے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے اللہ نے کہ وہ ان کے لیے تسبیح پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. تو بہرحال غسل کرنے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بالوں تک پانی پہنچے, جڑوں تک پانی پہنچے, اور ایک بال بھی خشک نہ رہے. اور اگر کوئی چیز ایسی، اسی طرح ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی وقت کلی کرنا بھول گیا غسل کرنے میں. اچھا غسل بھی دو تین طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک غسل تو ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ایک غسل سنت ہے جو جمعے کے دن ہم کرتے ہیں، اور ایک غسل وہ ہے جو غسل جنابت کہلاتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کا غسل. تو جہاں تک غسل سنت ہے تو اس میں اگر کلی الی رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن جو غسل جنابت ہے اگر کوئی آدمی کلی کرنا بھول گیا اور اس نے کوئی نماز بھی پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ میں نے کلی تو کی نہیں تھی، غرارہ تو کیا نہیں تھا اور غسل فرض تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پورے غسل کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دوبارہ بس غرارہ کر لے، کلی کر لے کافی ہے، اور نماز جو پڑھی تھی وہ دوہرا لے، اس لیے کہ پھر اس وقت تک غسل اس کا کافی نہیں ہوا تھا. اسی طریقے سے اور بھی اگر کوئی عضو رہ جائے، ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا اب یاد آ گیا، تو غسل کے بعد بس صرف ناک میں پانی ڈال لے کافی ہو جائے گا، پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے اپنا سطر دیکھ لیا اور جو ہے اپنے آپ کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ایسا کچھ نہیں ہے، نہ غسل خراب ہوتا نہ اس سے وضو ٹوٹتا. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بعض لوگوں میں یہ چیزیں بہت معروف اور مشہور ہیں، تو اس کی کوئی شرن وہ حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، ہمیں نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں. طہارت جب تک پوری طور پر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک جو عبادت آپ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. خاص طور پر اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، زبانی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح غسل کے اندر جو ہے مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہو جائے مسجد میں ہے، جیسے اب احتکاف کا زمانہ ہے، ویسے تو عام طور پر مسجد میں سونا جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن احتکاف والوں کے لیے جائز ہے، البتہ انہیں چاہیے کہ نیچے کوئی اپنا گدا کوئی چادر وغیرہ بچھائیں تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو. اور اگر ہو جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جہاں آپ نے غسل کرنا وہاں تک کوئی چادر بچھاتے ہوئے جائیں مسجد میں پاؤں رکھیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آدمی جلدی سے نکل کے وہاں تک پہنچے اور جا کر غسل کرے. یعنی بیکار کی باتوں میں آدمی کو نہیں الجھنا چاہیے، جو باتیں شریعت نے رکھی ہیں اس پر عمل کرے، اور اس میں بغیر کوئی تردد نہ کرے، بلا وجہ شک و شبہ نہ کرے. اسی طرح سمجھ لیجیے گا کہ شخص کو شک ہے کہ میرا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب یقین ہے کہ نہیں ہے تو پھر وضو کر لے، پر اگر صرف شک ہے تو اس میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ الجھائے، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی، اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح طریقے پر ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی فرائض و واجبات سنن و مستحبات ہیں اللہ تعالی ان کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مسجد میں ہیں اعتکاف کی حالت میں، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اپنے فضل خاص سے یا اللہ اور دیگر اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما، اور دیگر ذکر و اذکار اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اے اللہ اس رات کا نور عطا فرما دیجیے، اس رات کی فضیلت عطا فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.